ایران کے شہر قم المقدس کی عوام سے 9 جنوری کے قیام کی برسی کی مناسبت پر ویڈیو لنک کے ذریعے عمومی خطاب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام عليك يا سيدتي يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته۔
قم کی عوام کا پرجوش اجتماع میرے لیے ہمیشہ ایک اچھا تجربہ ثابت ہوا ہے۔ 2 سال سے ہم اس سے محروم تھے، آج اس مجمع سے ایک بار پھر ملاقات ہو رہی ہے اور ہم قم کے تمام عزیز عوام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ان سے اپنے دلی لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو 9 جنوری 1978 کے اہم اور تاریخی واقعے کے بارے میں ہے۔ بعض تاریخی واقعات کو جو گہرے مفاہیم کے حامل اور آئندہ نسل کے لوگوں کے لیے اہم پیغام کا سرچشمہ ہے، زندہ رہنا چاہیے اور ان کے بارے میں بات ہوتی رہنی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ ان عظیم واقعات پر فراموشی کی دھول جمنے نہیں دینا چاہیے۔ 19 دی ماہ یعنی 9 جنوری کا واقعہ ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ البتہ جب ہم 9 جنوری کے واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں اور اس کے سبب وجود میں آنے والے واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ تسلسل کے ساتھ وجود میں آنے والے کچھ اقدامات کا سرچشمہ بنا ہے اور وہی اقدامات اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتج ہوئے۔ بنابراین ایک دو روز میں محدود واقعے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اس واقعے کو ایک عظیم تبدیلی کے سرچشمے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ اور اس کے نتائج عوام کے مذہبی عقائد کی گہرائی کی نشانی ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس پر ہم زور دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے واضح اور بنیادی اصولوں میں سے ہے، لیکن جن لوگوں کے دل میں انقلاب کے سلسلے میں کینہ پایا جاتا ہے، ان کا پروپیگنڈا تدریجی طور پر اس بات کا موجب بنتا ہے کہ انقلاب کے بنیادی اور واضح اصولوں کے بارے میں بھی شبہ کیا جائے۔ میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ قم میں 19 دی کا واقعہ اور اس واقعے کے نتیجے میں سامنے آنے والی باتیں عوام کے مذہبی عقیدے کی گہرائی کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس واقعے کا ایک مرجع تقلید سے تعلق ہے، ایک مرجع تقلید نے اس واقعے کو وجود عطا کیا۔ یعنی اگر اس واقعے کے مرکز میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ایک مرجع تقلید، ایک مذہبی رہنما اور ایک مجاہد عالم دین کے موجود نہ ہوتے تو اس طرح کے واقعے کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دوسرا شخص، کوئی دوسرا دھڑا ایسا کام نہیں کر سکتا تھا اور ایسی پوزیشن میں نہیں آ سکتا تھا کہ ایک قوم کو، ایک شہر کو، پھر ایک دوسرے شہر کو اور اسی طرح دوسرے متعدد شہروں کو اور آخر میں پوری ایک قوم کو اس طرح اٹھا کر کھڑا کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظالم شاہی حکومت کے دور میں مختلف سیاسی دھڑوں کے سینکڑوں اہم افراد اور شخصیات میں جو جدوجہد بھی کر رہی تھی، بعض کو یا اکثر کو، چاہے وہ دائیں بازو کے ہوں یا بائیں بازو کے، مارکسسٹ ہوں یا کسی اور نظریے کے حامل ہوں، دھمکیاں دی گئیں، جیلوں میں ڈالا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، موت کی سزائیں دی گئیں، اہانت کی گئی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یعنی عوام کے سماجی ماحول پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن امام خمینی کے لیے اخبار پر 4 سطریں لکھ دی گئیں جو قم میں یہ عظیم واقعہ رونما ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کا مرجع تقلید سے، عالم دین سے، دین سے اور دینی مسائل سے گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ملک میں پچھلے 150 سال میں زیادہ تر جو اہم واقعات رونما ہوئے ہیں وہ اسی طرح کے تھے، تاریخی واقعات، سماجی واقعات اور ایسے واقعات جن میں عوام میدان میں آ گئے اور انہوں نے کسی بڑے کام کو سر انجام دیا اور اسے منطقی نتیجے تک پہنچایا۔ ایسے سبھی واقعات میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ایک مرجع تقلید، ایک عالم دین اور ایک شجاع مجاہد اور سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے عالم دین کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تمباکو کے مسئلے میں مرزا شیرازی ہیں، آئینی انقلاب کے معاملے میں نجف کے مراجع ہیں، تہران، تبریز، اصفہان اور دیگر مقامات کے اہم علماء ہیں، مسجد گوہر شاد کے اہم واقعے میں مرحوم آقا حسین قومی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور مشہد کے علماء ہیں، 30 تیر یعنی 21 جولائی کے واقعے میں مرحوم آیت اللہ کاشانی ہیں، 15 خرداد 1342 بمطابق 5 جون 1963 کے واقعے میں امام خمینی اور بعض دیگر علماء ہیں، ایک شجاع مجاہد اور سیاست کی شناخت رکھنے والا عالم دین ان تمام واقعات میں موجود ہے، اور یہ اس کی موجودگی ہی ہے جو عوام کے اٹھ کھڑے ہونے کا سبب بنتی ہے۔ ہاں، ممکن ہے کہ کوئی شخص، کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا انسان کسی جگہ کچھ لوگوں کو ایک رد عمل دکھانے پر تیار کر لے، لیکن عوام کی عظیم تحریک، انہیں متحرک کر دینا، اس عظیم سمندر کو متلاطم کر دینا صرف ایک عالم دین کا کام ہے، صرف ایک مرجع تقلید کا کام ہے، اور یہیں سے علماء دین، سیاسی علماء، سیاسی دین، سیاسی فقہ اور سیاسی عالم سے دنیا کی سامراجی طاقتوں کی دشمنی کے راز کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں دشمن بنے ہوئے ہیں، کیوں ان کا کردار سامراج مخالف کردار ہے، سامراج کے خلاف ہے، اس نے ان بڑے بڑے واقعات کو جنم دیا ہے، وہ جانتے ہیں، اسی لیے سیاسی علماء کے مخالف ہیں، سیاسی مراجع تقلید کے مخالف ہیں، سیاسی فقہ کے مخالف ہیں، سیاسی دین، سیاسی اسلام کے مخالف ہیں، وہ کھل کر کہتے ہیں کہ ہم مخالف ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایران کے اسلامی جمہوری نظام سے امریکہ کی دشمنی اور گہرے کینے کو بھی اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوری نظام عوام کے مذہبی عقیدے کا مظہر ہے، اور دنیا اور ملک میں جاری مسائل کے سلسلے میں دین سے برآمد ہونے والے انقلابی نظریے سے مورز وجود میں آیا ہے۔ اس وجہ سے سامراج کا سرغنہ جو کہ امریکہ ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کا مخالف ہے۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اور امریکہ مردہ باد کیوں کہتے ہیں، تو یہ صرف معاملے کا ظاہری رخ ہے، یہ صرف بات کی اوپری سطح کو دیکھنا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سامراج کی فطرت اسلامی جمہوریہ جیسی چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، جس کا سب کچھ دین سے ماخوذ ہے۔ یہ علماء دین کی تفسیر سے متعلق ہے اور ایک دینی تحریک ہے، اسی لیے سامراج فطری طور پر اس کا مخالف ہے۔ یہ 9 جنوری کے واقعے کے بارے میں ایک بات تھی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے میں عوام کی دینی حمیت کے کردار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر بھی میں جو تاکید کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور وسیع پیمانے پر ثقافتی کوششیں کی جاتی ہیں، کلچرل کوششیں کی جاتی ہیں کہ غیرت دینی پر غیر معقولیت اور غیر منطقی تشدد کا الزام لگایا جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دینی غیرت جہاں سامنے آتی ہے اور با اثر ہوتی ہے، وہاں عقل و منطق کے ساتھ ہوتی ہے۔ دینی غیرت کا سرچشمہ بنیادی طور پر بصیرت ہے، اور بصیرت تعقل کا ایک پہلو ہے جو دینداری کی گہرائی کو نمایاں کرتا ہے۔ اکثر معاملوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ غیرت دینی عقل و منطق کے ہمراہ ہے۔ جن شخصیتوں کے پاس سب سے زیادہ دینی غیرت ہوتی ہے، ان میں سے اکثر کے پاس عقل و شعور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ دینی غیرت کی اوج پر تھے، بلندی پر تھے۔ حقیقت میں ہم نے ایسے کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا اور نہیں جانا جو دین، دینی ثقافت، دینی زندگی، دینی طرز زندگی اور دینی احکام کے سلسلے میں امام خمینی کی طرح ہو۔ اسی کے ساتھ وہ عقل و منطق کے بھی عروج پر تھے، عاقل، منطقی اور دانشمند۔ اس مناسبت سے ہمارے ہم اثر فقیہ اور فلسفی مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کا ذکر کرنا بھی بہتر ہوگا کہ وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ وہ بھی امام خمینی کے بڑے ہونہار شاگرد تھے۔ مرحوم دینی غیرت کے معاملے میں بھی اوج پر تھے، بلندی پر تھے، اور عقل و منطق کے اعتبار سے بھی صحیح معنی میں ایک فلسفی تھے۔ 9 جنوری کا قیام غیرت و عقل و منطق کا ایک درخشاں امتزاج ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک مختصر تشریح پیش کروں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عقلانیت کے میدان میں اس قیام نے کتنی کامیابی حاصل کی تھی۔ طاغوت اور شاہی حکومت کا ہدف یہ تھا، روزنامہ اطلاعات میں وہ مقالہ لکھا جانا ایک اتفاقی واقعہ نہیں تھا، انہوں نے اس کے بارے میں فوری طور پر فیصلہ کر لیا ہو۔ اس کا ایک بڑا ہدف تھا اور وہ امام خمینی کے تقدس کو ختم کرنا تھا۔ عوام کی نظروں میں امام خمینی کی جو عظمت تھی اور جس کے سبب وہ ان کے حکم پر چلتے تھے، اسے توڑنا اور ختم کرنا تھا۔ وہ رائے عامہ میں اور لوگوں کے ذہنوں میں امام خمینی کے روز افزاں اثر و رسوخ کو دیکھ رہے تھے، اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ عوام کے درمیان امام خمینی کی ساکھ کو گرا دیں، اسی لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ اگر 9 جنوری کے دن کم کے عوام نے شاہی حکومت کو زوردار تھپڑ رسید نہ کیا ہوتا تو یہ کام جاری رہتا۔ صرف وہی ایک مقالہ نہیں تھا، کئی مقالے، کتابیں اور کہانیاں لکھی جاتیں، فلمیں تیار کی جاتیں تاکہ امام خمینی اور ان کی حیثیت کو عوام کی نظروں میں گرا دیں اور در حقیقت تحریک کی مرکزیت کو ختم کر دیں۔ چونکہ امام خمینی عوام کی اس عظیم تحریک کا مرکز و محور تھے جو روز بروز پھیلتی جا رہی تھی، اور شاہی حکومت کے سیکیورٹی ادارے اس حقیقت کو دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تحریک کے اس محور کو اور اس تحریک کو توانائی عطا کرنے والے مرکز کو اپنے اس کام کے ذریعے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ طاقوتی حکومت کو امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی، یعنی اسے اطمینان تھا کہ وہ اس سلسلے میں جو بھی اقدام کرے گی تو اس کے ایجنٹ امام خمینی پر، مثال کے طور پر، ایک شدت پسندانہ کام یا تشدد پھیلانے کا الزام لگائیں گے، اور یہ طے کر دیں گے کہ جو کوئی بھی امام خمینی کی حمایت کرے گا اس پر دباؤ ڈالیں گے تو امریکہ شاہی حکومت کی پشت پر رہے گا اور کوئی عالمی رد عمل وغیرہ سامنے نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہی دنوں، یعنی 10 دی 1356 بمطابق 31 دسمبر 1977 کو جمی کارٹر تہران میں تھا، اور اس نے نئے سال کا جشن تہران میں شاہ کے ساتھ منایا تھا۔ اس نے وہاں پر ایک تقریر کی اور کہا کہ ایران، پہلوی کا ایران، ثبات و استحکام کا جزیرہ ہے، اور یہ اس کی غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے اندازے کتنے غلط ہیں۔ اب بھی امریکیوں کے اندازے غلط ہیں۔ ان میں سے ایک یہی بات تھی کہ اس نے کہا ایران ثبات و استحکام کا جزیرہ ہے۔ بنابراین طاغوت محمد رضا شاہ سمجھ رہا تھا کہ امام خمینی کو کچل کر تحریک کو ختم کرنے کے لیے موقع پوری طرح سے مناسب ہے۔ البتہ امام خمینی کا جسم ان کی دسترس میں نہیں تھا کیونکہ وہ نجف میں تھے، لیکن شاہ اور اس کے افراد امام خمینی کے ذکر، ان کے نام اور ان کی عزت کو پامال کر سکتے تھے، ان کی اہانت کر سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ بنابراین یہ کام پہلے سے طے شدہ اور سوچا سمجھا تھا، یعنی انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کی تھی اور سارا اندازہ لگا لیا تھا۔ لیکن کم کی عوام نے ان کے اندازوں کو، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، یعنی کم کی عوام کے اس کام نے دشمن کے اندازے اور حساب و کتاب کو الٹ کر رکھ دیا۔ فلذین کفروا ہم المیکدون، انہوں نے چال چلی لیکن یہ چال انہی کے خلاف چلی گئی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ امام خمینی کی حیثیت کو کمزور کر دیں۔ لیکن ان کا یہ کام اس بات کا سبب بنا کہ امام خمینی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اور پہلے سے زیادہ نورانیت کے ساتھ میدان میں آئیں۔ وہ چاہتے تھے کہ امام خمینی کے ساتھ عوام کے رشتے کو کمزور بنا دیں، لیکن یہ رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ تحریک کو کمزور کر دیں، یہ تحریک زیادہ مضبوط ہو گئی۔ در حقیقت عوام کے اس اقدام میں ایک ایسا اندازہ شامل تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سڑک پر آنے والے ہر ہر فرد نے یہ اندازہ لگایا تھا، لیکن اس اجتماعی اقدام کے پیچھے کہ در حقیقت خداوند عالم نے عوام کے دل میں اس کا القاء اور اجاگر کر دیا تھا، ایک اہم اندازہ کار فرما تھا، اور اس اندازے نے دشمن کے اندازوں کو الٹ دیا، اس کی چال کو ناکام بنا دیا۔ یعنی وہی شخص جس نے اس دن یعنی 10 دی 1356 31 دسمبر 1973 کو ایران کو سبات و استحکام کے جزیرے کا نام دیا تھا، وہ خود یعنی کارٹر اگلے سال ہائزر کو تہران بھیجنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ جن ذرائع سے بھی ممکن ہو اور جس طرح بھی ممکن ہو تحریک کو ختم کر دے۔ بغاوت سے، قتل عام سے، لوگوں کے قتل عام سے یہ کام کرے۔ البتہ الحمدللہ وہ اس کام میں بھی ناکام رہا، اور وہ لوگ انقلاب کو جنم لینے سے نہیں روک سکے۔ امریکہ میں غلط اندازے لگانے کا سلسلہ اس کے پالیسی ساز اداروں میں بدستور جاری ہے، اس وقت بھی ایسا ہی ہے۔ اس وقت بھی مختلف مسائل کے بارے میں وہ کوئی اندازہ لگاتے ہیں لیکن شکست کھا جاتے ہیں۔ اس کا نمونہ ہمارے عزیز شہید شہید سلیمانی کی شہادت کے واقعے کا زندہ رہنا ہے۔ وہ کیا سوچ رہے تھے اور کیا ہو گیا؟ وہ سوچ رہے تھے کہ شہید سلیمانی کو راستے سے ہٹانے سے وہ عظیم تحریک جس کے وہ نمائندہ تھے، مظہر تھے، وہ تحریک رک جائے گی، لیکن آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ تحریک مزید پھیل گئی ہے۔ اس سال شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی پر یہ عظیم الشان کام کس کا تھا؟ کس کے ہاتھ میں تھا؟ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ کام میں نے کیا یا ہم نے کیا؟ اللہ کی طاقت اور دست الہی کے علاوہ کسی کا کام نہیں تھا۔ ایران میں، ایران سے باہر، یہ عظیم الشان کام شہید سلیمانی سے اجتماعی اور عوامی محبت و ارادت کے اظہار کی دشمن پیش بینی نہیں کر سکتا تھا، وہ ان چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دشمن کے اندازہ لگانے اور پالیسی بنانے والے شعبے واقعی غافل اور ناکارہ ہیں۔ وہ اسلامی جمہوریہ سے متعلق حقائق کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جیسے وہ ہیں۔ جب موجودہ صورتحال کے بارے میں اندازہ غلط ہوگا تو فیصلے بھی غلط ہوں گے، اور غلط فیصلے ان کی ناکامی کا سبب بنیں گے، جیسا کہ وہ اب تک ناکام رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ بہرحال میرے عزیزو، وہ دن گزر گئے، 9 جنوری کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا، اور الحمدللہ وہ آج تک زندہ ہے، اس کے بعد بھی اسے فراموش نہیں کیا جائے گا۔ کمبھ کے 9 جنوری کے واقعے کے بعد تحریک نے زور پکڑ لیا، خداوند عالم نے اہل قم کے اقدامات کو برکت عطا کی، یہ تحریک زور پکڑ گئی اور انقلاب پر منتج ہوئی۔ عظیم الشان امام خمینی فاتحانہ انداز میں وطن واپس لوٹے، انقلاب کامیاب ہوا اور اسلامی جمہوریہ جو دینی جمہوری نظام ہے قائم ہوا اور وجود میں آیا۔ اس دن کو 43 سال گزر چکے ہیں، اور یہ 43 سال جہاد، نشیب و فراز اور مختلف طرح کی کاروائیوں کے گواہ رہے ہیں۔ یہ واقعات ہمارے ماضی کے واقعات ہیں جن سے ہمیں عبرت و سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن ایک زندہ قوم صرف ماضی پر نظر نہیں رکھتی، ایک زندہ قوم اپنی تاریخ کے ہر دور میں اپنے زمانے کی ضروریات اور اس لمحے اس کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے، اس پر، اپنے اگلے قدم پر بھی جو اسے اٹھانا ہے، اور لائے عمل پر بھی نظر رکھتی ہے۔ ہمیں موجودہ لمحے کی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے، مستقبل کے لیے اپنے قدموں کا تعین کرنا چاہیے، لائے عمل کو واضح کرنا چاہیے، اس پر نظر رکھنی چاہیے، اور پوری طاقت اور پوری توانائی سے اس کی جانب بڑھنا چاہیے۔ اس طرح یہ تحریک حقیقی معنی میں کامیاب ہوگی اور اپنی حتمی فتح تک پہنچے گی، جو ایرانی قوم کی حیات طیبہ سے عبارت ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ الگ بات ہے کہ دوسروں نے بھی اس سے سبق حاصل کر لیا ہے اور اب یہ آئیڈیل بن گئی ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ سعادت اور اسلامی زندگی جو حیات طیبہ ہے، اور اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آسائش بھی ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، اور ان سب کی ضروریات کی تکمیل کا سامان بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ حیات طیبہ حاصل کر لیں، ابھی ہم بیچ راستے میں ہیں۔ البتہ آج تک اس طرح کا کچھ حصہ طے کیا جا چکا ہے، ایرانی قوم نے کام کیا ہے, کوشش کی ہے اور ہم تھوڑا آگے بڑھ چکے ہیں, لیکن ہمیں اپنی آج کی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور کل کی ذمہ داری اور لائے عمل کو بھی محسوس کرنا چاہیے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر لوگوں کی رائے کے بارے میں کچھ سروے کرائے جاتے ہیں, لیکن ان سے ایرانی قوم کی حقیقت کی عکاسی نہیں ہوتی. ایرانی قوم کی حقیقت کا مظاہرہ شہید قاسم سلیمانی کے جلوس جنازہ کے دوران ہوتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایرانی قوم کا اس وقت کیا حال ہے, وہ کس طرح کے دن گزار رہی ہے, اس کے جذبات کیا ہیں اور اس کے باطن میں کیا ہے. یعنی ملک ایران اور ایرانی قوم کی عظمت جتنا بڑا ایک میدان درکار ہے جو اس قوم کی حقیقت اور اس کے باطن کو نمایاں کر سکے. یہ سروے جو کچھ لوگ گوشہ و کنار میں خاص مقصد کے تحت یا بلا مقصد انجام دیتے ہیں کسوٹی نہیں بن سکتے. الحمدللہ اس وقت ملک میں مومن اور حزب اللہی نوجوانوں کی سوچ پھیلتی جا رہی ہے. خوش قسمتی سے اس وقت بھی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کی جانب سے یہ انقلابی اور مومن سوچ ہمارے ہمراہ ہے. تخلیقی سوچ, آگے بڑھنے والی سوچ. اس بنیاد پر میں کچھ یاد دہانیاں اور انتباہات پیش کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ انتباہات تو زیادہ ہیں, لیکن اس نشست میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان طویل گفتگو کر سکے, لہذا میں بس چند انتباہات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرا پہلا انتباہ یہ ہے کہ میرے عزیزو, جو لوگ اس بندہ حقیر سے یہ باتیں سن رہے ہیں, دینی غیرت کی حفاظت کیجیے, مذہبی غیرت کی حفاظت کیجیے. مختلف اہم مواقع پر ملکی نجات کا سبب ایرانی قوم کی دینی غیرت تھی. دینی غیرت ہی ہے جو خطروں کو موقعوں میں تبدیل کر دیتی ہے, جو خطروں کو مواقعوں میں تبدیل کر دیتی ہے. اس کی ایک مثال مسلط کردہ جنگ 8 سالہ دفاع مقدس ہے, جو ایک بڑا خطرہ تھا, لیکن لوگوں کی دینی حمیت, نوجوانوں کی دینی غیرت اور والدین اور بیویوں کی دینی غیرت اس بات کا سبب بنی کہ ہمارے نوجوان محاذ جنگ پر جائیں, اور دینی غیرت نے اس جنگ میں, جو در حقیقت عالمی جنگ تھی اور اس وقت امریکہ, سوویت یونین, نیٹو, خطے کی رجت پسند طاقتوں نے سبھی نے ایران کو ہرانے, امام خمینی کو شکست دینے اور انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے گٹ جوڑ کر لیا تھا. ایرانی قوم نے اس جنگ میں سبھی کو شکست دی اور فاتح ہوئی. اس کا سرچشمہ دینی غیرت تھی. یہ تو مقدس دفاع کی بات تھی. بعد کے برسوں میں بھی مختلف واقعات پیش آئے ہیں جن میں دینی غیرت نے اپنا کردار ادا کیا ہے. خود ہمارے زمانے میں بھی ہمارے انہی شہید قاسم سلیمانی کی شہادت واقعی ایک تاریخی اور عجیب واقعہ بن گئی. شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, دوست بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ واقعہ اس طرح سے عظمت حاصل کر لے گا اور خداوند متعال اسے ایسی برکت عطا کرے گا. یہ عوام کے دینی اور انقلابی تشخص کو سبھی کی آنکھوں کے سامنے لے آئے گا اور سبھی اس کا مشاہدہ کریں گے. حقیقی معنی میں شہید قاسم سلیمانی کے تابوت کے زیر سایہ ایرانی قوم نے اپنے تشخص اور اتحاد کا مظاہرہ کیا. تہران میں جلوس جنازہ, کرمان میں جلوس جنازہ, تبریز میں جلوس جنازہ اور مختلف شہروں میں جلوس جنازہ, اور عراق میں وہ عظیم الشان جلوس جنازہ. اور اگر اس شہید کے مقدس جنازے کو شام و لبنان لے جایا جاتا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوتا, اگر پاکستان لے جاتے تو وہاں بھی یہی کچھ ہوتا. یعنی مسلمان قوم کے اس عظیم کارنامے نے یہ دکھا دیا کہ یہ واقعہ بڑا عظیم واقعہ تھا. یعنی شہید قاسم سلیمانی جیسی ایک عظیم شخصیت کی شہادت دشمن کی نظر میں اور سبھی کی نظر میں ایک خطرہ سمجھی جاتی تھی, لیکن مسلمان قوم, ایرانی قوم نے اس خطرے کو موقع میں تبدیل کر دیا اور یہ ایک فرصت بن گیا. ماضی کی ہماری تاریخ میں اس طرح کے واقعات رہے ہیں. 9-30 دسمبر کا واقعہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. 30 دسمبر 2009 کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے. اس میں بھی ایک بڑا خطرہ سامنے آیا تھا, کئی مہینے تک جاری بھی رہا, لیکن لوگوں کی دینی غیرت 30 دسمبر کو میدان میں آ گئی اور اس خطرے کو ختم کر دیا, بلکہ اس کے برے اثرات کو بھی ختم کر دیا. اس خطرے کو موقع میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک بات کہ ان کامیابیوں، ان فتوحات اور ان خطروں کے مواقع میں تبدیل ہونے کی اصل وجہ عوام کی مذہبی غیرت تھی، اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ مقررین، مصنفین اور عوام کے ذہنی و فکری ماحول میں اثر رکھنے والے افراد اس نقطے پر توجہ دیں۔ البتہ یہ بات بھی واضح ہے کہ مخالفین اور دشمن بھی اس سلسلے میں اپنا کام کرتے رہیں گے، اس سلسلے میں میری ان باتوں پر بھی اعتراض کریں گے، باتیں کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام میں اس مذہبی غیرت کو محفوظ رہنا چاہیے، اور اللہ کی توفیق سے یہ محفوظ رہے گی۔ میرا دوسرا انتباہ یہ ہے کہ آپ اس بات پر توجہ دیجئے کہ آج کل انقلاب کے دشمنوں اور اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں کی سازشوں میں جن کاموں پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، ان میں سے ایک انقلاب کے بیانات اور بنیادی اصولوں کے سلسلے میں پائی جانے والی حساسیت کو ختم کرنا ہے۔ لوگ حساس ہیں، لوگ انقلاب کے بنیادی مسائل کے بارے میں حساس ہیں۔ اگر کوئی ان بنیادی اصولوں پر حملہ کرے تو لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ دشمن چاہتے ہیں کہ اس حساسیت کو دھیرے دھیرے کم کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ چیزیں بھی وسیع پروپیگنڈے کی اسی راہ سے آگے بڑھائی جا رہی ہیں، جو آج کل سائبر اسپیس اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں مختلف طرح سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کبھی بعض لوگوں کی باتوں کو، ایسے لوگوں کی باتوں کو جن کو کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، ان کی باتیں اہم ہیں اور نہ ہی ان کی سوچ، ان لوگوں کی باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کم حیثیت اور بربڑیے افراد ہیں جو انقلاب کے اصولوں پر اور انقلاب کی بنیادوں پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ انقلاب کے اصول پہلے مرحلے میں دین کی حکمرانی کی طرح بنیادی طور پر اسلامی جمہوریہ اور اسلامی انقلاب دین خدا کی حکمرانی کے لیے تشکیل پایا ہے۔ اس کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ مذہبی شکل میں اور مذہبی انداز میں زندگی گزارے اور اسے مذہبی طرز پر منظم کیا جائے، حکومت دینی طرز پر تشکیل پائے اور آگے بڑھ کر اقدامات کرے۔ یہ چیز انقلاب کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ لوگوں نے جان دی، اپنا خون پیش کیا، نثار کیا تاکہ یہ کام ہو جائے۔ یہ انقلاب کے اصولوں کا حصہ ہے۔ وہ اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں، یا مثال کے طور پر سامراجی دشمن کے سامنے نہ جھکنا، یہ انقلاب کے اصولوں میں شامل ہے۔ جھکنا نہیں چاہیے، دشمن کی موزوری کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم مثال کے طور پر کبھی دشمن سے مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ انقلاب ہم سے کہتا ہے کہ دشمن کی موزوری اور اس کی باتوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اب تک خداوند عالم کی توفیق سے ہم جھکے نہیں ہیں اور آئندہ بھی کبھی نہیں جھکیں گے۔ یہ چیز بنیادی اصولوں میں ہے، وہ اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں، جناب کیوں، کیا رکاوٹ ہے، کیا مشکل ہے، یعنی اس طرح کے نمایاں اصول کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، یا ملک کی خود مختاری اور بدعنوانی سے مقابلہ، ناانصافی سے مقابلہ وغیرہ، یہ سب انقلاب کے بنیادی اصول ہیں۔ یہ دشمن کی ایک ہمیں گیر اور مختلف نوع سافٹ ویئر کا حصہ ہے جس پر وہ مسلسل کام کر رہا ہے۔ اسے مد نظر رکھنا چاہیے اور حساسیت ختم کرنے کی سازش کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے۔ اہل فکر و نظر، اہل قلم، مختلف سماجی سرگرمیاں انجام دینے والے افراد، سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ، جو لوگ کر سکتے ہیں اور جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ان پر ذمہ داری ہے۔ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ دشمن دھیرے دھیرے عوام کی اس حساسیت اور حمیت کو کم کر دے۔ یہیں پر اس بات کو بھی جان لینا چاہیے کہ یہ سوچنا کہ یہ اصول عوام کے لیے، ملک کے لیے اور مستقبل کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، ایک بہت ہی غلط تصور ہے جو حقیقت سے دور ہے۔ یہ پوری طرح سے ناانصافی ہے۔ ہمارے ملک میں ان 43 برسوں میں جہاں بھی ہم نے ترقی کی ہے، کامیاب قدم اٹھایا ہے، ہمارے ہاتھ کھلے ہیں، وہ ایسی جگہیں رہی ہیں جہاں انقلابی جذبے والے افراد مجاہدت کے ساتھ سرگرم ہوئے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، ہم نے ترقی کی ہے، سائنسی پیش رفت، صنعتی پیش رفت، فنی و تکنیکی پیش رفت، سیاسی پیش رفت، مختلف شعبوں میں جہاں بھی مومن، آگاہ، ماہر، بابصیرت انقلابی افراد میدان میں موجود تھے، وہاں ہم نے ترقی و پیش رفت کی، لیکن جہاں بھی کام رک گیا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موقع پرست لوگوں سے سروکار ہے۔ بدعنوانی، عیش پرستی، غیر انقلابی سوچ، غیر انقلابی اقدامات کا دخل ہے، یہ کاموں کے رک جانے اور پیش رفت نہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ بنابراین انقلاب کے اصولوں کی پابندی یقینی طور پر ملک کی ترقی اور قوم کی پیش رفت کے سب سے اہم وسائل میں سے ہے۔ یہ بھی ایک انتباہ ہے جو آپ کے مد نظر رہنا چاہیے۔ اگلا انتباہ، اور میری نظر میں یہ بھی بہت اہم ہے، ملک میں اتحاد کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ ہمیں تفرقہ کے اسباب کو جتنا ہو سکے کم کرنا چاہیے۔ البتہ رائے میں اختلاف ہوتا ہے، طریقے میں اختلاف ہوتا ہے، روش و عادات میں اختلاف ہوتا ہے، یہ سب ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں محض آرائی کا ذریعہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ عوام کی وہ یکجہتی ان چیزوں سے ختم نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ان اختلافات کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ البتہ فطری طور پر کچھ لوگ ہیں جو انقلاب کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انقلاب کے پاس ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اگر بعد اختلاف رائے، طریقے میں اختلاف اور نظریے میں اختلاف کی ہے اور یہ چیزیں معاشرے میں ہوں تو انہیں قومی یکجہتی کی کمزوری کا سبب ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ یعنی ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی پیش رفت کے لیے، ملک کے جوانوں میں امید پیدا کرنے اور اسی طرح کی دوسری باتوں کے لیے اجتماعی فیصلہ باقی رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہماری دشمنی کے محاذ میں ایسے دشمن بھی ہیں جن کی مہارت اختلاف پیدا کرنے میں ہے۔ ان کی مہارت پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اس طرح کے عوامل میں ہے۔ یہ بڑی پرانی چیزیں ہیں جو ان میں سے بعض سے متعلق ہیں۔ یہ لوگ یہ کام کرنا جانتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی انہیں موقع ملا انہوں نے یہ کام کیا ہے، جیسے مذہبی اختلافات، شیعہ و سنی اختلافات۔ ہمیں اپنے ملک میں ان چیزوں کو سامنے آنے یا بڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ملک میں صدیوں سے شیعہ اور سنی ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، برسوں سے انہوں نے زندگی ایک ساتھ گزاری ہے اور کوئی بھی دشواری پیش نہیں آئی ہے۔ ہمارے یہاں کسی زمانے میں مختلف اقوام میں اختلافات رہے ہیں، مختلف اقوام اور قومیتوں کے لوگوں میں ٹکراؤ بھی رہا ہے، لیکن شیعہ اور سنی کے درمیان ٹکراؤ اور اختلاف کبھی نہیں رہا۔ اب بھی ایسا کوئی بہانہ پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے، ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آنی چاہیے۔ البتہ الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس طرح کی کسی بھی چیز کو سامنے آنے نہیں دینا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی ایک غلط بات کہہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ذمہ داری محسوس کرتا ہے تو اسے زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے، جاری رکھنا نہیں چاہیے۔ بنابراین سبھی کو اس یکجہتی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی جمہوریہ حکومت ایک اسلامی حکومت ہے، اس کا پرچم تشیع کا پرچم ہے، لیکن اس وقت جن اسلامی ملکوں میں اہل سنت رہتے ہیں کبھی کبھی ان میں اسلامی جمہوریہ کے سلسلے میں شدید محبت و الفت، تعاون، ہمدردی اور گہری دوستی کا اظہار دیکھا جاتا ہے۔ مشرقی ایشیا سے لے کر مغربی افریقہ تک متعدد ملکوں میں ایسے لوگ ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور وہ شیعہ بھی نہیں ہیں۔ بنابراین آج عالم اسلام میں اسلامی جمہوریہ اسلام کا مظہر ہے، امت اسلامی کا مظہر ہے، امت اسلامی کی حکمرانی کا مظہر ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے دیکھا کہ شہید قاسم سلیمانی کی اسی برسی کے موقع پر مختلف ملکوں میں، کہ جن میں زیادہ تر اہل سنت تھے، کتنے عظیم الشان پروگرامات انجام پائے ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ قومی یکجہتی کے مسئلے میں بے توجہی سے کام لیں۔ البتہ کچھ دوسرے انتباہات بھی ہیں جنہیں بارہا عرض کیا جا چکا ہے۔ امید بڑھانا اور مستقبل کے سلسلے میں واضح تصویر رکھنا، یہ ہمارے آج کے اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں پائی جانے والی امید کو کمزور کر دیں اور انہیں مستقبل کی طرف سے نا امید کر دیں، تاکہ ان کے سامنے کوئی تصویر ہی نہ رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دلوں میں اس امید کو مضبوط بنائیں۔ یہ امید صرف باتیں کر کے مضبوط نہیں بنائی جا سکتی، کوشش اور کام بھی ہونا چاہیے۔ ملکی عہدیداران، ملکی حکام جو الحمدللہ کام میں مصروف و سرگرم ہیں، اس بات پر توجہ دیں کہ ان کے بہت سے اچھے کام جوانوں کے دل کو پر امید کر سکتے ہیں، امید سے لبریز کر سکتے ہیں، انہیں پر امید بنا سکتے ہیں۔ اور جب جوان پر امید ہوگا تو مختلف میدانوں میں خوب کام کرے گا، خوب کوشش کرے گا، اچھی طرح تعلیم حاصل کرے گا، بہتر طریقے سے تحقیق کرے گا۔ ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ سائبر اسپیس، سوشل میڈیا اور دوسری جگہوں پر کچھ لوگوں کو ان کے وسوسوں کے ذریعے نوجوانوں کو پر امید بنانے کی مخالف سمت میں حرکت کرنے کی اجازت نہ دیں۔ ایک اور نقطہ اور انتباہ یہ ہے کہ ہم یہ موقع نہ دیں کہ اسلامی جمہوریہ کی کامیابیاں پوشیدہ رہ جائیں۔ یہ واقعی ایک اہم مسئلہ ہے۔ بے شک آج اقتصادی شعبے میں ہماری کچھ مشکلات ہیں، مثال کے طور پر افراط زر کا مسئلہ، بعض اشیاء کی مہنگائی کا مسئلہ ہے، عوام اور بالخصوص کمزور طبقات کی معیشت، بینکنگ کی مشکلات، ٹیکس کی مشکلات وغیرہ ہیں، یہ ہماری مشکلات ہیں۔ مگر کچھ لوگ انہی مشکلات کو کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ گویا اسلامی جمہوریہ کو کہیں کوئی کامیابی نہیں ملی، اور دیگر کامیابیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اسلامی جمہوری نظام کے مختلف شعبوں میں درجنوں کامیابیاں ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر بندہ حقیر نے دوسرا قدم نامی اعلامیے میں کیا تھا۔ ہمیں اسلامی جمہوری نظام کی ان بڑی کامیابیوں کو بیان کرنا چاہیے، عوام کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے لانا چاہیے جو غفلت برتتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس پر توجہ ہونی چاہیے۔ ایک اور نقطہ عوام دوست بنے رہنے کا ہے۔ الحمدللہ آج جو حکومت اقتدار میں ہے، عوام سے اس کا رابطہ اچھا ہے، عوام الناس کے درمیان جاتی ہے، عوام کے درمیان موجود رہتی ہے، عوامی اقدام اور عوامی رجحان باقاعدہ محسوس ہوتا ہے۔ اس عمل کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ان پر اعتنا نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی عوام کے درمیان جانا حالانکہ عہدیداران کو تھکا دینے والا عمل ہے، یہ دشوار کام ہے، لیکن اس کا بہت اچھا اثر ہے، بہت اچھا قدم ہے، یہ جاری رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ عوام سے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان پر عمل کیا جائے، معیاد کے اندر وعدے پورے کیے جائیں، تاکہ عوام کو محسوس ہو کہ سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ جہاں ان وعدوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، کبھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وعدہ کیا گیا لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے وسائل مہیا نہیں ہو پائے، ایسی صورت میں جائیں اور انہی عوام سے جن کے درمیان وعدہ کیا تھا، صراحت کے ساتھ، واضح لفظوں میں وضاحت کریں، بتائیں کہ یہ وجہ ہو گئی جس کے باعث ہم اس پر عمل نہیں کر سکے، انشاءاللہ آئندہ عمل کریں گے۔ ایک چیز وعدوں پر عمل کا معاملہ ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات صاحبان نظر اور ماہرین جو عوام کا حصہ ہیں، مختلف شعبوں کے بارے میں کچھ تجاویز اور طریقے پیش کرتے ہیں۔ عہدیداران کوئی طریقہ اختیار کریں جس سے ان تجاویز سے استفادہ کرنا ممکن ہو، یعنی در حقیقت عوام کو ملک کے فیصلہ ساز اور پالیسی ساز اداروں کے فیصلوں میں شامل کریں، یہ ایک چیز ہے۔ عوامی تجاویز کو عملی طور پر کیسے نافذ کیا جائے، اس کے لیے بھی ایک سسٹم قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام عملی اقدامات میں بھی شریک ہو سکیں۔ بہت سے افراد ہیں جو کچھ کاموں میں حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ یہ روش معین ہونی چاہیے کہ کس طرح عوامی تعاون اور مدد متعلقہ شعبوں تک پہنچے۔ ان چیزوں کے بارے میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں تحقیق و مطالعات کرنے کی ضرورت ہے۔ نگرانی کے لیے بھی عوامی توانائی سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ ملک کے گوشہ و کنار میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں کرپشن ہے، اختیارات کا غلط استعمال ہے، ممکن ہے کہ متعلقہ حکام کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہوں، پنہاں ہوں، لیکن عوام اسے دیکھتے ہوں اور اس سے واقف ہوں۔ اس سلسلے میں بھی عوام کی توانائیوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بنابراین عوامی ہونا بہت کلیدی اور اساسی کام ہے۔ عہدیداران کو چاہیے کہ اسی شکل میں جو میں نے مختصراً بیان کی عمل کریں۔ مجموعی طور پر میں جو سفارشات اپنے عزیز عوام کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے عوض عہدیداران اپنا فریضہ سمجھیں کہ واقعی انہیں اپنے پورے وجود سے کام کرنا ہے۔ البتہ آج جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ محترم عہدیداران اوپر سے لے کر نیچے تک کام میں مصروف ہیں، محنت کر رہے ہیں، صحبتیں اٹھا رہے ہیں، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، واقعی زحمت اٹھا رہے ہیں۔ یہ زحمتیں انشاءاللہ برکت خداوندی کا ذریعہ بنیں گی۔ اس جدوجہد کو جاری رکھیں، عوام کے لیے کام کریں، اپنی نیت کو خالصتاً لوجہ اللہ بنائیں، ایسی صورت میں ان کا عمل واقعی بڑی عبادت قرار پائے گا۔ میں یہیں پر اپنے موروزات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ملت ایران کو تمام میدانوں میں، تمام شعبوں میں دشمنوں پر فتح یاب کرے، اور ہمارے بزرگوار امام خمینی کی پاکیزہ روح کو شاد کرے اور اپنے اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے، انہیں ہم سے راضی و خوشنود رکھے کہ ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، شہدا کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی رکھے اور انہیں اپنے اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے، ہمیں ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے۔ میں ایک بار پھر کم کے عزیز عوام اور اس جلسے کے آپ محترم حاضرین کی خدمت میں سلام و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو اپنے لطف و برکت و رحمت سے نوازے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔